أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع گفتگو عدل و انصاف نهج البلاغه کی نگاہ میں، یہی ہمارا سرچشمہ فیض ہے. عدل کے حوالے سے تین حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. ایک عدل الہی کے متعلق، خدا کی عدالت کے متعلق. دوسرا فقہی زبان میں، فقہ کے اصطلاح میں عدل کا مطلب. تیسرا معاشرے میں عدل کا مطلب. عقائد میں اور عدل الہی کے حوالے سے عدل یعنی خدا عادل ہے، ظلم نہیں کرتا. اور اس کے بھی تین مقامات ہیں. ایک خدا خلقت میں، آفرینش میں، تخلیق کے عالم میں خدا نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے. خدا نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے، اگرچہ کسی کا حق خدا پر نہیں، لیکن خدا کے خدائی کا تقاضا یہی ہے جس میں بھی شائستگی ہو اس کو اس کا حق دیا ہے. اب یہاں پر کچھ سوالات پیش آتے ہیں. اگر خدا تخلیق کے میدان میں عادل ہے، پھر معذور لوگ، اپاہج لوگ، مادرزاد نابینا، مادرزاد پاگل، مادرزاد باولے اور نقصان دہ چیزیں اور زلزلے، طوفان کیوں وجود میں آتے ہیں؟ کیوں خدا ان کو وجود میں لاتا ہے؟ ظاہر ہے ان تمام سوالات کا جواب عقائد کی بحث میں، علم و کلام کے بحث میں ان کا جواب آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت کا معنی فقہ میں، فقہی کتابوں میں، ایک انسان اپنی فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں خدا کے اطاعت کرتا ہو اور خدا کے نافرمانی نہیں کرتا ہو، واجبات کو بجا لاتا ہو، محرمات سے اجتناب کرتا ہو، یہ عدالت ہے. اور ایسا کرنے والا انسان عادل ہوتا ہے. اور اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر فقہی کتابوں میں موجود ہے کہ گناہ صغیرہ کی وجہ سے عدالت ختم نہیں ہو جاتی ہے، مگر ان کے گناہ صغیرہ کا تکرار ہو، دو دفعہ انجام دیا جائے، پھر عدالت ختم ہو جاتی ہے. اگر عدالت گناہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی، توبہ کرنے سے دوبارہ عدالت پیدا ہو سکتی ہے وغیرہ. عدالت کے تیسرا مقام جو ہمارا محل گفتگو ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، وہ عدالت ہے معاشرے کے حوالے سے. یعنی کسی کے حق پر تجاوز کرنا ظلم ہے، کسی حق کے حق پر قبضہ ڈالنا ظلم ہے، اور دوسروں کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے. تو عدل کے حوالے سے اسلام میں اتنا تأکید ہے، فرمایا بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان و زمین چل رہے ہیں، یہ نظام عالم چل رہے ہیں عدل کی وجہ سے. تو عدل کی وجہ سے کس طرح سے چل رہا ہے؟ مولا فرماتا ہے وضع کل شیء فی موضعه. عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کو اپنی مناسب جگہ پر قرار دینا عدالت. عدل کی یہ جو تعریف مولا نے بیان کیا ہے، عدل کی یہ جو معیار مولا نے بیان کیا ہے، عدل کی یہ جو کسوٹی مولا نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق یہ معیار عدل الہی پر بھی پورا اترتا ہے، عدالت فقہی پر بھی پورا اترتا ہے، اجتماعی اور معاشرتی عدالت پر بھی پورا اترتا ہے. اللہ تعالی ہر شے کو اپنی مناسب مقام پر رکھا ہے، آفرینش کے عالم میں، تخلیق کے عالم میں خدا نے ہر شے کو اپنے مناسب مقام عطا کیا ہے. دوسرا مقام کیا تھا عدل الہی کا؟ قانون سازی میں شریعت کے حوالے سے ہر شے کو اپنا مقام دیا ہے. اگر عورت کے احکام مرد سے مختلف ہے، اگر مسلمان کے احکام کافر سے مختلف ہے تو عدل خدا کے مطابق، عدل کا مطلب ایک جیسا ہونا نہیں ہے، عدل کا مطلب ہر شے کو اپنی مناسب جگہ پر قرار دینا۔ جو عدل الہی کے تین مورد ہیں، ایک مورد تخلیق میں، دوسرا مقام شریعت میں، شریعت میں خدا کی شریعت عدل کے معیاروں کے مطابق ہے، تیسرا مقام آخرت میں ثواب دینے میں اور سزا دینے میں خدا عدل سے کام کرتا ہے، عدل کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق پاداش دیتا ہے، عدل و انصاف کے مطابق خدا سزا دیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی سوالات پیش آتے ہیں، پھر کافر کیوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کے جوابات عقائد کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں عدل الہی کے حوالے سے، عدل الہی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہ جو معیار مولا نے بتایا، عدل ہر شے کو اپنی مناسب جگہ پر رکھنے کا نام ہے، یہ معیار تخلیق میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگر کسی کو جہنمی بنایا اس کا مقام وہی تھا، کسی کو جنتی مقام بنایا اس کا مقام وہی تھا۔ اسی لیے فرمایا عدل کو، جب عدل کے ذریعے آسمان و زمین قائم ہے، چونکہ ہر شے کو اگر اپنی مناسب جگہ دی تو عدل ہے۔ تو ہر شے کو اپنی مناسب جگہ اگر ہم نے دی وہ عدل ہے، تو عدل کے ذریعے آسمان و زمین قائم ہے، عدل کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر واجبات بجا لایا، اگر محرمات سے اجتناب کیا، در حقیقت ہر شے کو اپنے مقام دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر دوسروں کو حقوق پر قبضہ نہیں کیا، دوسروں پر ظلم نہیں کیا، دوسروں پر ستم نہیں کیا، اپنی ذمہ داریاں انجام دی، تو یہ در حقیقت اسی کے معنی ہے کہ ہر شے کو اپنا مناسب مقام دینا۔ تو مولا ایک جگہ پر فرماتے ہیں العدل سائس عام والجور عارض خاص، عدل ایسی تدبیر کا نام ہے جس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے، لیکن والجود، لیکن جود و سخا اگرچہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ صرف چند لوگوں کو پہنچتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جود و سخاوت کا مقابلہ اگر کریں گے، موازنہ کریں گے عدل کے ساتھ، تو عدل افضل ہے، اشرف ہے جود و سخا سے، کیونکہ عدل و انصاف کا فائدہ سب کو مل رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر عدل ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں بیان کریں گے لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے ہیں، لمبی چوڑی کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اسے عدل پر عمل کرنا چاہے بہت مشکل ہوتا ہے، عدل وہ عظیم نعمت ہے۔ تو مولا امیر المومنین کے حوالے سے، آپ کی عدالت کے حوالے سے گفتگو، جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ آپ نے عدالت کے بارے میں کیا فرمایا، عدالت کا ایک مقام وہ ہے کہ مولا قانون الہی معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ ایسا عام طور پر حکومتوں میں بڑے لوگوں پر قانون نافذ نہیں ہوتا ہے، قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، غریبوں پر قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اپنوں پر، اپنی پارٹی کے افراد پر قانون نافذ نہیں ہوتا ہے، اغیار پر قانون نافذ ہوتا ہے۔ مولا نے سب سے پہلا بڑے لوگوں پر اور اپنے عزیزوں پر قانون نافذ کیا۔ چنانچہ خلیفہ کے بیٹے نے جب اپنے باپ کے قاتل ابو لؤلؤ کو اور 6 غیر عرب کو مدینے میں قتل کیا، اور جناب سعد بن وقاص نے اس کو بند کیا کسی کمرے میں، مولا نے فرمایا اگر میں اقتدار پر آؤں، اگر اقتدار مجھے مل جائے، میں یقیناً تم سے قصاص لوں گا، کیونکہ تم نے 6 مسلمانوں کو قتل کیے۔ اور لیکن اقتدار پر دوسرا آیا، اس نے اس کو زمینیں دے کر مدینے سے باہر بھیجا۔ جب علی اقتدار پر آئے وہ بھاگ کر شام چلا گیا۔ علی خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں عقیل کی بہت ابتر حالت تھی، مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آیا تاکہ کچھ اس کو مزید دے دوں، اس کے بچوں کا رنگ اڑ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ کالا ہو چکا تھا غربت کی وجہ سے، لیکن میں نے عقیل کو کچھ نہیں دیا، میں نے لوہا گرم کر کے عقیل کے دست مبارک سے نزدیک کیا، چیخ پڑے عقیل، آپ جانتے ہیں عقیل آخر میں نابینا ہو گئے تھے اس لیے نہیں دیکھ سکتے تھے، چیخ پڑا، میں نے فرمایا عقیل ایک لوہا کو جو ایک انسان نے گرم کیا ہے اس پر تم چیخ پڑتے ہو اور مجھ علی کو جہنم خدا میں ڈالنا چاہتے ہو. دیکھیے اپنے عزیزوں پر حکم خدا نافذ کرنے میں کس طرح، جب آپ کی بیٹی نے بیت المال کے مالک کو گروہ میں کوئی چیز رکھ کر عید کے دن پہننے کے لیے ہار لیا، آپ نے بیٹی کے گردن میں یہ دیکھا تو فرمایا بیٹی یہ کہاں سے؟ عرض کے مولا میں نے گروہ میں رکھ کر، گروہ میں کوئی چیز رکھ کر لی ہے امانت کے طور پر. مولا نے بلایا بیت المال کے مالک کو، فرمایا یہ کیسا ہے؟ اس نے بات کی تصدیق کی، فرمایا اگر گروہ میں نہ لیا ہوتا میں اپنی بیٹی کو سزا دیتا. فرمایا بیٹی جب تک اس شہر کے ہر بچی کے پاس اس قسم کا ہار نہ ہو تب تک آپ ہار گردن میں نہیں لگا سکتے. اپنوں پر، آپ کے شاعر نجاسی بہت نامور شاعر، شاعر کے بہت اہم مقام ہے، جس طرح سے آج کل میڈیا کا مقام ہے اس وقت شاعر کا مقام ہوتا تھا، علی کا مداح، علی کا قصیدہ خوان، جب اس نے شراب پی آپ نے اس پر حدود شرعی جاری کیا، بھاگ کر شام چلا گیا، کہا کہ علی اپنے لوگوں کی خاطر خواہی نہیں کرتے ہیں، خاطر کے خیال نہیں رکھتے ہیں. تو آپ قانون الہی نافذ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، آپ بیت المال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. سابق خلفاء نے جن لوگوں کو مال فراوان دیا تھا ان سب کو واپس لیا، اور آپ آدمیوں کے درمیان اس حد تک برابری رکھی تقسیم بیت المال میں کہ آپ کا صحابی انصار پیغمبر ہے، فرماتے سہل ابن حنیف یا علی میں نے کل غلام کو آزاد کیا ہے، کل اس غلام کو میں نے آزاد کیا ہے، ابھی آپ مجھے اور ان کے درمیان برابری. عیناً یہی واقعہ ایک عرب عورت اور غیر عرب عورت کے درمیان میں پیش آیا، اس نے کہا یا علی میں عرب عورت ہوں یہ غیر عرب ہے، ہم برابر کیسے ہو سکتی؟ فرمایا میں نے کتاب خدا میں اولاد ابراہیم، اولاد حضرت اسماعیل اور اولاد حضرت اسحاق کے درمیان فرق نہیں دیکھا ہے، تو میں کیوں فرق رکھوں؟ تو یہاں پر علی نے حیثیت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے جو فرق قائل تھا، عرب اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، اس فرق کو مٹایا. آپ جانتے ہیں علی کے اقتدار پر آنے سے پہلے مسلمانوں کے درمیان مساوات محمدی ختم ہو چکا تھا، اسی لیے ایک یمنی فوجی کو 300 ملتا تھا، مصری فوجی کو 400 ملتا تھا، جبکہ مدینے کے آدمی کو کئی ہزار ملتا تھا، قبیلے اوس خزرج کو جو بیت المال سے پیسہ ملتا تھا مختلف ہوتا تھا، ازواج پیغمبر میں بعض کو زیادہ بعض کو کم ملتا تھا، اصحاب پیغمبر میں بعض کو کم بعض کو زیادہ ملتا تھا، اس حد تک مساوات ختم ہو چکا تھا، عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا. ایسے حالات میں علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، حکم خدا نافذ کرنے میں بڑوں پر حکم خدا نافذ نہیں ہو سکتا تھا، چھوٹوں پر نافذ ہو سکتا تھا. اس کے واقعات تاریخ اسلام میں کثرت سے موجود ہے. تو ایسے حالات میں علی کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے تاریخ میں یہ مشہور جملہ ہے قتل فی محراب عبادتی لشدت عدلی، علی اپنی عبادت کے محراب میں، محراب عبادت میں شہید ہو گئے عدل و انصاف کی شدت کی وجہ سے، اصل عدل و انصاف کی وجہ سے. یہ علی کی زندگی ہے، عدل کے لحاظ سے آپ حکم خدا نافذ کرنے میں، ماں بیت المال لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے میں، لوگوں کی حیثیت اور عزت و آبرو برابر رکھنے میں، جبکہ آپ سے پہلے خلفاء نے کہا تھا کہ عرب غیر عرب سے افضل ہے، اس قسم کے نظام طبقات کو اسلام میں وجود میں لایا تھا، علی نے سب کو مٹایا اور سب کو برابر ہونے کا اعلان کیا. بے آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کے یہ جملات جو نہج بلاغہ میں آیا ہے بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ نے خلافت قبول اسی لیے کی ہے، آپ جانتے ہیں مذہب شیعہ کو مذہب عدلیہ کے نام سے علم کلام میں پہچانا جاتا ہے، نبوت کا اس بات عدالت خدا پر موقوف ہے، عدالت امامت کی جان عدالت ہے، معاد کی جان عدالت ہے. مولا فرماتے ہیں میں نے حکومت اسی لیے قبول کی ہے تاکہ عدل قائم کروں معاشرے میں، عدل معاشرے میں قائم کروں۔ مولا فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحج بوجود الناصر لألقیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها وما اخذ اللہ على العلماء ان لا يقاروا بکظة ظالم ولا سغب مظلوم۔ اگر خدا نے علماء سے عہد نہ لیا ہوتا کہ دولت مند زیادہ کھا کر تکلیف میں مبتلا ہو جائے، غریب کو کچھ نہ ملنے کی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس پر خاموش نہ رہنے کا عہد نہ لیا ہوتا، میں خلافت کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن خدا نے عہد لیا ہے علماء سے کہ دولت مند لوگ کے زیادہ کھانے پر، غریب لوگوں کی غربت اور بھوک پر خاموشی اختیار نہ کرے۔ اسی طرح سے علی فرماتے ہیں ابن عباس سے خطاب کر کے، آپ اپنی جوتا سلوا رہے تھے، ابن عباس سے پوچھا ابن عباس اس جوتا کی کیا قیمت ہوگی؟ عرض کیا مولا اس کی شاید کوئی قیمت نہ ہو۔ فرمایا اگر حق کو صاحب حق تک دینا مقصود نہ ہوتا اور باطل کو ختم کرنا مقصود نہ ہوتا، مظلوم کا حق ظالم سے لینا مقصود نہ ہوتا، تمہاری اوپر حکومت کرنا اس جوتے سے بھی پستر تھا۔ مولا خطبہ نمبر 23 فرماتے ہیں واللہ لا احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے مگر ان کے اس کے ذریعے حق قائم کروں، باطل کو مٹاؤں۔ قرآن مجید بھی فرماتا ہے انبیاء کے بعثت کا ہدف کیا ہے، ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے انبیاء کو روانہ کیا بینات کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، قانون کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و قسط قائم ہو۔ یہ فلسفہ بعثت انبیاء ہے، اسی لیے مولا عدالت قائم کرتے تھے۔ عدالت کے کئی حوالے ہیں، ایک یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فرق نہ رکھنا، یہ عدالت ہے۔ لوگوں کو حقوق دینا، یہ عدالت ہے۔ ہر شے کو اس کا مناسب مقام دینا، یہ عدالت ہے۔ نہج البلاغہ میں خط نمبر 47 میں آپ فرماتے ہیں فآس بینہم فی اللحظة والنظرة حتی لا یطمع العظماء فی حیفک لہم ولا ییأس الفقراء من عدلک بہم۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان، لوگوں کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو نگاہ یکساں ہونا چاہیے، سب کی طرف آپ کی نگاہ یکساں، اشارے کرتے ہیں سب کی طرف یکساں اشارہ کرے، تاکہ بڑے لوگ تمنا نہ کرے، بڑے لوگ تم سے یہ امید نہ رکھے کہ تم ان کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں پر ظلم کریں گے، اور کمزور لوگ تمہارے، مظلوم لوگ، غریب لوگ تمہارے عدل سے مایوس نہ ہو جائے۔ اسی لیے حتی نگاہوں کو بھی برابر رکھنا ہے، بڑے لوگوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینا ہے، بڑے لوگوں کی طرف زیادہ نگاہ نہیں کرنا ہے۔ جب مولا کوفہ کے قاضی کے پاس پہنچے، شریح قاضی تھا، شریح قاضی اور مولا نے شکایت کیا تھا ایک یہودی پر، جس نے آپ کے زرہ کو چھین لیا، چوری کی تھی، یا جس وجہ سے ہو آپ کا زرہ اس کے ہاتھ میں آیا تھا، آپ نے شکایت کی، فرمایا یہ میرا زرہ ہے۔ تو شریح نے کہا یا امیر المومنین، تو علی نے روکا، کہا فرمایا ہم دونوں تمہارے ساتھ آئے ہیں، بات ایک طرح دونوں کے ساتھ کرنی ہے، مجھے زیادہ بہتر القاب نہیں دینا ہے۔ اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه، لوگوں نے عدل کو دیکھا ہے، عدل کو پہچان لیا ہے، عدل کو دیکھا ہے، عدل کو سنا ہے، عدل کو سمجھا ہے، وعلموا ان الناس عنده في الحق، انہوں نے میری حکومت میں دیکھا کہ علی کے پاس حق میں سب برابر ہے، فهربوا الى الاثر فبعد لهم استحقا، لیکن انہوں نے علی کی عدالت کو دیکھ کر، علی کو چھوڑ کر شام چلے گئے، خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ یہ خط نمبر 47 سے مولا اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے لوگوں کا حق دینا، لوگوں کا جو حق ہے اس کو دینا عدالت کا مصداق ہے۔ علی فرماتے ہیں عادل حکمران وہ ہے جو لوگوں کا حق دے دے، عوام کا حق پورا کرے، عوام کے جو بھی حق ہو، تعلیم کے حق، تربیت کے حق، امن و امان کے حق، عوام کا حقوق دے دے، عوام بھی حاکم کا حق ادا کرے، حاکم کی اطاعت کرے۔ آپ خطبہ نمبر 260 میں فرماتے ہیں فَإِذَا عَدَّتِ الرَّعِيَّ إِلَى الْوَالِ حَقَّهُ وَأَدَّ الْوَالِ إِلَيْهِ حَقَّهَا، اگر عوام حکمران کے حق ادا کرے، اگر حکمران عوام کے حق ادا کرے تو ملک میں امن و امان قائم ہوگا، روحانیت پیدا ہوگی، ترقی کرے گا. اگر حکمران عوام کے حق ادا نہ کرے، عوام حکمران کے حق ادا نہ کرے تو پھر یہ ملک، یہ قوم بستی کی طرف جائے گی. یہ آپ خطبہ 260 میں فرماتے ہیں. آپ کا معاشرہ، آپ کا ملک اگر قوی رہنا چاہتا ہے، مضبوط رہنا چاہتا ہے، معاشرہ ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے تو خیال رکھنا ہے حق کا. جب سابق خلفاء نے بڑے بڑے لوگوں کو، قریش کو کافی سرمایہ دیا تھا، علی نے فرماتا بیت المال سے جتنے ناجائز مال چلا گیا ہے سب کو واپس کروں گا. آپ فرماتے ہیں واللہ لو تزوج به النساء وملك به الاماء، اگر بیت المال کے پیسے سے شادیاں ہو گئی ہے، زوجیت اور ازدواجی زندگی میں مہریہ ادا کی ہے بیت المال کے پیسے سے، ان کو بھی واپس کرنا ہے. اسلام میں فیملی، زوجیت محترم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بیت المال کے پیسے سے مہریہ دیا ہے، شادی ہوئی ہے، واپس لوں گا. اگر ایک آدمی عدل کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، ظلم کو بطریق اولا برداشت نہیں کر سکتا ہے، کلمات قصار نمبر 437 میں فرماتے ہیں العدل یضع الامور مواضعها، عدل ہر شے کو اپنے مقام پر قرار دیتا ہے. عدل کی عظمت یہ ہے کہ عدل ہر شے کو اپنے مقام پر رکھتا ہے، اسی لیے معاشرہ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، نظام چلتا ہے. والجور یخرجها من جهتها، ظلم ہر شے کو اپنی سمت سے، اپنی منزل کی طرف جانے سے روک دیتا ہے، خدا کی طرف جانے کے بجائے شیطان کی طرف جانا تھا جاپنا پڑتا ہے. والعدل سائس عام، عدل سیاست عام ہے، سیاست اسلام میں تدبیر کرنا، معاشرے کی تدبیر کرنا، منصوبہ بنانا، تو نقشہ بنانا، یعنی عدل ایک ایسی سیاست ہے، ایسی تدبیر ہے جس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے. والجور عارض خاص والجود عارض خاص، لیکن جود ٹھیک ہے، بہت بہترین چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس کا فائدہ ہے. والعدل اشرفهما وافضلهما، عدل دونوں سے افضل ہے، عدل جود سے افضل ہے اور جود سے اشرف بھی ہے، اس لیے مولا عدل کی حمایت کرتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں عدل کے لیے بہترین قانون کی ضرورت ہے، قانون اسلام. عدل کے لیے ذریعے خدا پر عقیدہ رکھنے کی، آخرت پر عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے. عدل کے لیے اسلامی حکومت کی ضرورت ہے کہ عدل کے مطابق قانون نافذ کرے. اور عدل کے لیے غریبوں کا حق ملنے کی ضرورت ہے. جب ایک عیسائی بھیک مانگ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، کسی نے عرض کیا مولا عیسائی ہے، بھیک مانگ رہا ہے. فرمایا جب یہ جوان تھا تم نے اس سے کام لیا ہے، ابھی بوڑھا ہو گیا، اس کو بھیک مانگنے پر تم نے مجبور کیا ہے. تو عدل یہ ہے کہ ہر معاشرے میں غریبوں کا حق دیا جائے اس وقت، اور ہر آدمی کو اس کا حق دیا جائے. معاشرے میں بیت المال صحیح طریقے سے تقسیم ہو جائے، معاشرے میں ترقی کے تمام راستے سب کے لیے یکساں کھلے ہوئے ہو. ہمارے معاشروں میں دیکھیں ترقی کے راستے غریبوں کے لیے بند ہیں. آپ اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں ارشاد القلوب میں یہ ہے آمرک ان تجبی خراج الارضین علی الحق، میں تمہیں حکم کرتا ہوں زمینوں کے جو مالیات ہے خراج ہو اس کو لاؤ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور تجاوز نہ کرنا، لوگوں سے زیادہ نہ لینا، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں پاس کم بھی نہیں لینا، برابر لینا ہے، بدعت پیدا نہیں کرنا ہے اپنی طرف سے، اس میں کم زیاد نہیں کرنا ہے. پھر اس کو تقسیم کرو، ثم اقسم ہو بین اہل بالسویہ، لوگوں کے درمیان برابر تقسیم کرو. مولا فرماتے ہیں کہ حکومت اسلامی کی ذمہ داری بھی ہے، مؤمنین کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا حق دیا جائے. مولا یہاں پر فرماتے ان اللہ سبحانہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، خدا نے اموال اغنیاء میں، دولت مند لوگوں کے مال اور دولت میں غریبوں کا حق رکھا ہے، غریبوں کا کھانا رکھا ہے. اور فرماتے ہیں کوئی فقیر بھوک سے نہ مرتا، کوئی فقیر کو بھوک نہ لگتی اگر غنی اس کا حق دے دیتا، اگر دولت مند آدمی اس کا حق دے دیتا. آپ یہ حکمت نمبر 328 میں بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا ان سے پوچھے گا تم نے کیوں ان غریبوں کو بھوک کے ساتھ بھوک کے ساتھ، غربت کے ساتھ زندگی کرنے دیا، جبکہ تمہارے مال میں ان کا حق تھا۔ اسی طرح سے، اسی لیے مولا امام حفتم فرماتے ہیں، لو عدل فی الناس لاستغنوا، اصول کافی میں ارشاد ہوتا ہے، اگر لوگوں کے درمیان عدل و عدل سے رفتار ہو جائے لوگ بے نیاز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اعطیت کما کان رسول اللہ یعطی بالسویہ ولم اجعلها دولۃ بین الاغنیاء۔ یہ اصول کافی فرماتے ہیں، مولا میں نے بیت المال کو برابر دیا لوگوں کے درمیان، جس طرح سے پیغمبر نے برابر دیا۔ علی کی حکومت کیوں نہیں چل سکی؟ اس لیے کہ پیغمبر کی سیرت ترک ہو چکی تھی، برابر نہیں دیتے تھے۔ خود علی کے زمانے میں امیر شام کی کامیابی کی وجہ بھی یہ تھا، امیر شام بڑوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، سرداروں کو، بزرگوں کو، غریبوں کو کچھ نہیں دیتا تھا، علی برابر دیتا تھا۔ علی تقسیمی بھی برابر اور جمع کرنے برابر۔ امیر شام اپنے نے والی کو حکم دیا تھا، جہاں پر بھی علی کے چاہنے والے ان سے مال چھین لو، جبکہ علی نے اپنے سپاہی قدامہ سے کہا، قدامہ جاؤ لیکن کسی گاؤں میں اترو تو ان کے پانی پینا ہے۔ قدامہ چند ہزار سپاہی کے ساتھ روانے کے، فرمائے پانی پینا ہے تو پیسے دے کر پانی پینا ہے۔ اور اسی لیے آپ کے ایک گورنر بہت محترم ہستی، آپ کے چچا زاد ہے، عبید اللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عباس، جو بھی ہو تواریخ نے مختلف کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اما تؤمن، مولا ان سے فرماتے ہیں جب وہ کچھ پیسے لے کر چلا گیا تھا، فرماتے ہیں، اما تؤمن بالمعاد او تخاف الحساب، تمہیں معاد پر یقین نہیں ہے، قیامت پر یقین نہیں ہے، خدا کے حساب کتاب کا خوف نہیں ہے، ایوہ المعدود عندنا من اول الالباب، تم کو ہم عاقل سمجھتے تھے۔ عاقل کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ قیامت کا حساب کتاب رکھے، قیامت کو مد نظر رکھے، کیونکہ حدیث میں ہے، العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا کی عبادت ہو جائے، وقت سے به الجنان، جس کے ذریعے جنت پہنچ جائے۔ كيف تسيغ شرابا وطعاما وانت تعلم انك تاكل حراما، کس طرح تم پانی پیتے ہو، کس طرح سے تم کھانا کھاتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو جو کچھ تم کھاتے ہو اور پیتے ہو یہ سب کے سب حرام ہے۔ کس طریقے سے تم کنیز خریدتے ہو، شادی کرتے ہو، یتیموں کے مال سے، مسکینوں کے مال سے، مومنین کے مال سے، مجاہدین کے مال سے۔ یہ وہ اموال ہے کہ جو ہمارے مجاہدین نے اپنا خون دے کر حاصل کیا ہے۔ دیکھو کس طرح سے مولا سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں اس خطبہ کو آخر تک نہیں پڑھتا ہوں، نہج البلاغہ خط نمبر 41 میں یہ موجود ہے، آپ خود دیکھیں گے۔ اسی طرح سے عرض کیا خطبہ نمبر 15 میں، فرمایا سابق حکمرانوں سے جنہوں نے پیسے لیا ان کے پیسے میں واپس لاتا ہوں اگر ناجائز پیسے لیا ہے۔ اس کے بعد مولا اپنے والیوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں کہیں وہ ظلم نہ کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ صَادِقًا لَئِن بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِن فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، قسم کھاتا ہوں خدا کے ساتھ، اگر تم نے خیانت کیا ہے مسلمانوں کے مال میں، شَيْئًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، چھوٹی بڑی اگر خیانت کی ہے، لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شِدَّةً تَدُعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ ثَقِيلَ الظَّهْرِ، ایسی سختی کے ساتھ پیش آؤں گا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، پست ہو جاؤ گے۔ یہ خط نمبر 20 میں مولا بیان فرماتے ہیں اپنے والی کو کہ اگر مجھے پتہ چلے تم نے خیانت کی۔ جب آپ جانتے ہیں سودا حمدانی علی کے پاس آئی، امیر شام نے اس کو بلایا سودا سے علی کی شہادت کے بعد، کہا سودا تم تو لوگوں کو میرے خلاف اور غلطی تھی، علی کے حق میں بات کرتی تھی۔ فرمایا میں کیوں نہ کہوں، میں علی کے پاس گئی علی کے والد کی شکایت لے کر، علی نماز پڑھ رہے تھے، جلدی نماز ختم کی، فرمایا کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کے والد پر میری شکایت ہے۔ آپ نے وہی پر قلم مانگا، کاغذ مانگا، خط لکھا والی کو، تم اپنی حساب کتاب لے کر آ جاؤ، پھر اپنے دست مبارک کو بلند کیا آسمان کی طرف، خدایا ہم نے ان والیوں کو لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے، ان کو لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ یہ امیر المومنین علی کی عدالت کی مثالیں ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے مال کی تقسیم میں، عزت و احترام میں، قانون کے نفاذ میں، عدالت کے خیال رکھا، اور سب سے پہلے اپنے عزیزوں پر اور بڑے لوگوں پر عدالت کو نافذ کیا۔ یہ گفتگو اگرچہ مختصر، لیکن علی کی عدالت کا اور علی کی نگاہ میں عدالت کے مقام کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب لوگوں نے مشورہ دیا آپ کی حکومت مضبوط ہونے کے لیے، امیر شام کو اور اس قسم کے گورنروں کو برقرار رکھو، پھر آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے، ان کو معزول کرو، فرمایا اطلب النصر بالجور، کیا میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ آپ فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں. آپ خطبہ 224 میں دیکھیے فرماتے ہیں اگر مجھے کانٹوں پر سلایا جائے، اگر غل زنجیر میں باندھا جاؤں اور تب بھی میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. خطبہ 224 میں آپ دیکھیے علی فرماتے ہیں ہر قسم کی سزا مجھے دیا جائے اور پوری دنیا کی لالچ دیا جائے میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد.